بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. اس پیارے سے چھوٹے سے رسالے کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں آج کی نشست سے. اور آج کے درس میں میں شیخ علامہ محدث محمد ناصر الدین الألباني رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت بیان کرتا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ اس پیارے رسالے کی شرح کا آغاز کریں گے. شیخ صاحب کا نام اور پیدائش. شیخ صاحب کا نام ہے محمد ناصر الدین. ان کے والد کا نام ہے الحاج نوح اور ان کا لقب ہے البانی. یہ پورا نام ہوا محمد ناصر الدین بن الحاج نوح البانی. ان کی پیدائش البانیہ کے شہر اشقودرا میں ہوئی سن 1333 ہجری بمطابق 1914 عیسوی. اور اشقودرا جو ہے اس وقت البانی کا دارالحکومت تھا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، لیکن یہ خاندان غربت کے ساتھ دیندار خاندان تھا جس پر علمی رنگ غالب تھا. اور ان کے والد حاج نوح جو ہیں وہ ایک علمی شخصیت تھی، اور عوام ان کی طرف رجوع کرتے اپنے مسائل سے سمجھنے کے لیے. جب البانیہ کے بادشاہ احمد زاغو جو ہیں اپنے ملک میں سیکولرزم لے کے آئے، مغربی اور الحادی ثقافت، تو شیخ صاحب کے والد نے یہ عزم کیا کہ اب البانیہ میں رہنا مشکل ہو گیا، تو اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی البانیہ سے اور شام کی طرف آئے. اور شام کے اس لیے انتخاب کیا کہ شام کے متعلق بہت سارے احادیث تھیں کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگ شام کی طرف رخ کریں گے، اور جو آخری حشر ہوگا لوگوں کا دنیا وہ بھی شام میں ہوگا. تو ان حدیث کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ شام کی طرف جاتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اعلیٰ درجات کے ساتھ مدرسہ اسعاف الخیر دمشق سے مکمل فرمائی. اور پھر ان کے جب والد صاحب نے دیکھا کہ یہ جو نظامی عام اسکول ہیں ان کے متعلق ان کی رائے اچھی نہیں تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان مدارس میں جو تعلیم ہے وہ ناقص ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے بچے کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان مدارس میں تعلیم سے روک دیا، اور خود ہی ان کے لیے ایک مخصوص علمی سلیبس مقرر کر دیا جس میں قرآن مجید، تجوید، نحو صرف اور فقہ حنفی، مذہب حنفی پڑھائے کرتے تھے، کیونکہ شیخ صاحب کے والد خود کٹر حنفی تھے. اور پھر اپنے والد، ان کے جو والد صاحب تھے وہ گھڑی ساز تھے، گھڑی ساز پہ کام کرتے تھے، اپنے والد سے مہارت سیکھی. اور اس ہنر میں کافی مشہور ہو گئے. شیخ صاحب نے اگرچہ البانی تھے لیکن عربی لغت میں کافی مہارت حاصل کر لی. جب آپ البانی کہتے ہیں یعنی گورے تھے، جسے انگریز نہیں ہوتے، یہ سمجھ لیں آپ، بس اسے نہ سمجھے البانی کون، بار بار البانی کہہ رہا ہوں، یورپ کے گورے تھے یہ سمجھ لیں آپ. تاکہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ گورا کیا بن گیا. سبحان اللہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہے, لیکن انہیں صرف فقہ حنفی نہیں پڑھا, تحریف فقہ حنفی سے ہی ہوئی, لیکن جو ہی آہستہ آہستہ عمر بڑھتی گئی اور ان کو مزید علم شرعیہ میں انہوں نے طلب علم میں مضبوطی حاصل کرتے گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ صرف ایک فقہ کو قابو رکھنا اور ایک ہی فقہ پر عمل کرنا اور باقی احادیث کو چھوڑ دینا یہ ناانصافی ہے, وہ یہ بڑی غلطی ہے. بہرحال تو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جب اپنا ایک چھوٹا سا گھر اور اپنی دکان بنا لی اور کرایہ کے بوجھ سے آزاد ہو گئے تو طلب علم اور تحقیق کے لیے فارغ ہو گئے. دیکھیں انسان کی زندگی میں یہ دو بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, ایک گھر کا کرایہ اور ایک جہاں پہ وہ کام کرتا ہے اگر وہ جگہ اس کے لیے سٹیبلائز نہ ہو, استقرار نہ ہو جگہ پہ. لیکن جب یہ دو چیزیں میسر ہو جاتی ہیں یوں سمجھیں کہ زندگی کا جو سب سے بڑا بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا. اور جب شیخ صاحب کی یہی شروع سے کوشش تھی کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں لگ جائے نا تو پھر طلب علم کے لیے آسانی ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. ایک چھوٹا سا گھر انہوں نے بنوایا, زمین جا کے لی دمشق شہر سے دور, یعنی کیونکہ شہر کے اندر تو زمین مہنگی ہوتی ہے تو جو شہر کی باہر والے حصے ہوتے ہیں وہ سستی ہوتی ہے زمین. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی شہر اندر کی زمین مہنگی ہوتی ہے اور جو جتنے دور ہوگی شہر کے سینٹر سے اتنی اس میں اس کے ریٹ میں کمی ہو جاتی ہے. تو وہاں پر زمین لی, پھر اس میں تھوڑا پیسے اکٹھے کر کے گھر بنا لیا اور اپنی دکان بھی جو کرائے پہ تھی وہ بھی ان کی اپنی ہو گئی. شیخ صاحب جو ہیں کیونکہ غریب خاندان سے تھے, ان کے پاس زیادہ خرچ پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا تو کتابیں خرید نہیں سکتے تھے. اب طالب علم تڑپ ہے لیکن پیسے کی کتابیں خریدیں, تو مکتبہ واحریہ جو ہے جو دمشق میں تھی معروف مکتبہ ہے وہاں پر جاتے تھے اور باقی وقت جو ہے کام کرنے کے بعد باقی وقت مکتبہ میں گزارتے تھے. لیکن جو ہی انہوں نے اپنا گھر اور دکان اپنی بنا لی اور الگ سے اپنا کاروبار کیا اپنے والد صاحب کے بعد, پھر انہوں نے صرف اتنی کمائی اپنی دکان سے اتنی کمائی رکھی جس سے ان کا دن آج کا دن جو ہے اس کی حاجت پوری ہو گئی. جو ہی آج کا خرچ پورا ہو گیا دکان بند کر کے چلے گئے, کہاں گئے گھر نہیں مکتبے چلے گئے اور پڑھتے رہے. لیکن مکتبے کی ٹائمنگ جو تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ صبح 8 سے 1 بجے تک عبارت تک, پھر عصر کے بعد لے کے عشاء کے بعد تک. شیخ صاحب جو ہیں صبح جاتے اور نماز پڑھتے پہلے, پھر دکان میں جاتے کام کرتے, اس کے بعد جو مکتبہ کھلتا اور اپنی دہاڑی جب کما لیتے مکتبے تک چلے جاتے. مکتبہ بند ہوتا پھر واپس آ جاتے گھر میں, تھوڑا سا آرام کرتے کھانا کرتے پھر واپس چلے جاتے دکان میں. اگر دن کی کمائی صبح ہوگی تو شام کو نہیں کھولتے تھے دکان, اگر نہ ہوئی تو بیٹھ جاتے شام کو کام کر کے پھر مکتبہ چلے جاتے تھے. شیخ صاحب اور علم حدیث طلب علم خاص طور پہ ان کے والد صاحب نے شیخ صاحب کو علم حدیث سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ فقہ حنفی کا علم حاصل کرتے رہو. وہ ایک مشہور قول اپنے بیٹے کو بار بار کہتے تھے کہ علم الحدیث صنعۃ المفاریس, یہ علم حدیث ہے یہ مفلسوں کا کام ہے, مفلسوں کا ہنر ہے. کہاں تم جا رہے ہو, یعنی اس میں کوئی مفتی کو تو پیسے دیتے ہیں, حدیثوں کو پیسہ کون دیتا ہے؟ آج کل مفتی جو ہوتے ہیں گدی میں بیٹھتے تنخواہیں بھی اچھی ملتی ہیں ان کو, اب محدث کو کون دے گا؟ اگر بیٹا کچھ کرنا ہے تو فقہ کا علم حاصل کرو. لیکن شیخ صاحب کا رجحان جو ہے وہ حدیث کی طرف تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ فقہ کی بنیاد بھی حدیث ہے تو پھر اصل جو منبع اور سورس ہے وہاں سے کیوں نہ علم حاصل کیا جائے. برحال تو شیخ صاحب جو ہے اپنے والد صاحب کو منع کرنے کے باوجود بھی علم حدیث پر توجہ دی, اور مجلۃ المنار شیخ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ پجاری کیا کرتے تھے, اور سب سے پہلے ان کی تحقیقات سے متاثر ہوئے, اور تقریباً 20 سال کی عمر ہی سے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا, 20 سال کی عمر سے. اور سب سے پہلا حدیث کے سلسلے میں جو پہلا ان کا کارنامہ ہے, وہ حافظ عراق رحمہ اللہ کی کتاب المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار کا نسخہ تیار فرما کر اس پر تعلیقات کیے تھے, کیونکہ یہ عمل بہت بڑا خیر و بھلائی کا عمل تھا, جس کے بعد حدیث کے اہتمام اور اس کے علوم میں مشغولیت تھی, آپ کو انہیں بچھوڑا بن گیا. اور آہستہ آہستہ دمشق میں معروف ہوتے گئے, مشہور ہوتے گئے, یہاں تک کہ مکتبہ قاہریہ دمشق میں آپ کے لیے ایک کمر مخصوص کر دیا. جب جاتے تھے اور آتے تھے, زیادہ تر وقت ان کا اس مکتبے میں گزرتا تھا, تو مکتبہ نے پریشان ہو گئے, بھائی آپ یہ شخص جہاں پہ بیٹھتا ہے, خدا اللہ سے خود فرماتے ہیں کیسے موجود ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں ایک ٹیبل پہ بیٹھتا تھا تو سیٹیں قریب ہوتی تھیں ایک دو, تو میں جو کتابیں اٹھا کے رکھتا تھا دو سیٹیں اور کور کر لیتا تھا میں, تو مکتب والے شاید پریشان ہوتے تھے, لیکن مجھے منع بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ میری حرص کو پلب کو دیکھ کے وہ خاموشی اختیار کرتے تھے. لیکن آخر مجھے ایک کمرہ ملا تھا, انہوں نے دیکھا کہ شیخ صاحب کو کمرہ, چھوٹا سا کمرہ دے دیا جائے, یہ الگ سے بیٹھا رہے گا, کام کرتا رہے گا, ہمارے کام رکاوٹ بھی نہیں پیدا کرے گا. تو اس کمرے کا ایک پیارا سا قصہ ہے. قصہ یہ ہے کہ شیخ صاحب سے سوال کیا گیا یہ کمرہ آپ کو ملا تو کیسے ملا, عام طور پہ کوئی مکتبہ کسی کو کمرہ دیتے نہیں ہیں, آپ کو کمرہ کیسے ملا؟ وہ فرماتے اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ دیکھا کہ جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں اور بار بار آتا ہوں اور کبھی کون سی کتاب مانگوں, کبھی کون سی کتاب مانگ رہا ہوں, شاید ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہوگی, انہوں نے دیکھا کہ اس کو اکیلے بٹھا دیتے ہیں, چلو ایک اور کتابیں سب مہیا کر دیں جو میں زیادہ تر لیتا تھا, اس کمرہ کتاب سے بھر دیا. تو انہوں نے شاید یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو آفر ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے, جو کلیۃ الشریعہ ہے دمشق یونیورسٹی میں, جو کلیۃ الشریعہ ہے, جو شریعت کا کالج ہے وہاں سے, کہ چار کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو. تو شیخ صاحب نے کہا بھی میں یہ سوچا کہ اگر ان کے ساتھ کام کروں میرا اپنی تحقیق کا وقت مجھے نہیں ملے گا, تو آخر میں 4 گھنٹے کہا میں کام کروں گا, 4 گھنٹے میں کام کروں گا. اور جو ان کو کام دیا تھا کتاب البیور کی تخریج, اور یہ جو فقہ کی جو اسلام فقہ کی انسائیکلوپیڈیا ہے یہ اس میں موجود ہے شیخ صاحب کی تحقیق, اور یہ سن 1955 میں شائع ہوئی, بڑا پیارا ذخیرہ ہے بک آف سیلز کی تحقیق. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس چیز پر اس شرط پہ میں نے مانا 4 گھنٹے میں کام کروں گا کہ مجھے مکتبے کی چابی دے دی جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. چابی کا مطلب یہ ہے کہ چوکی دار تو ہوتا ہے, میں جب چاہوں مکتبے میں جاؤں, مجھے تو روکے نہیں. پہلے جو ٹائمنگ تھی مشکل تھی نا, کہ صرف جب کھلتا تھا تب جاتا تھا, اب شیخ صاحب کہتے ہیں جب مجھے اجازت ملی میں فجر کی نماز کے فوراً بعد مکتبے میں چلا جاتا تھا. اچھا دکان کے کیا ہوتا تھا, اس کے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک آسان راستہ نکال دیا. ایک فلسطینی آیا, اس نے کہا میرے بیٹے کو یہ ہنر سکھا دو گھڑی والا. تو شیخ صاحب نے کہا دیکھیں میں سکھاؤں گا لیکن میری شرطیں ہیں, اور شیخ صاحب شرطیں بڑی پیاری ہوتی تھیں, میں سکھانے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک تو یہ ہے کہ نماز کا پابند ہوگا, دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جائے گا. میں آج سکھاؤں ہفتے کے بعد کہتے میں جا رہا ہوں, میں اگر اس نے کام کرنا ہے تو پھر جائے گا میری مرضی سے. اور اسی طریقے سے کہ اگر میں جب میں نہ ہوں تو اس نے کام کیسے کرنا, پوری جو ایک اہم باتیں جو وہ سمجھا دی. تو جیسا پر مجھے اور بھی تھوڑا سا وقت مل گیا کہ میں طالب علم کے لیے اور بھی کچھ اور فارغ ہو گیا. تو دکان میں سے جاتا تھا, جو کام اس سے نہیں ہوتا تھا میں کر لیتا, جو زیادہ باریک بھی نہیں ہوتی تھی اور ہاتھ پوچھ لیتا تھا, اور اس طریقے سے میرا کام دکان میں اللہ تعالیٰ نے کام سنبھال لیا اور میرا کام بھی چلتا رہا. شیخ صاحب کا گھر جو کہ دور تھا, شیخ صاحب سائیکل پہ آتے جاتے تھے. شیخ صاحب خود فرماتے ہیں کہ لوگ میری طرف دیکھ کے ہنستے تھے کہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا بزرگ ہے سفید داڑھی والا جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے. گھر چھوٹا, چھوٹی سی دکان اور سائیکل سواری ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ البائی بھائی یہ تہمت لگائی کہ یہ علماء السلاطین ہیں, یہ بادشاہوں کے غلام ہیں, جیسے ان کو حکمران وقت حکم دیتا ہے, پیسے ان سے لوٹ لیتے ہیں اور ان کی مرضی کے فتویٰ دیتے رہتے ہیں. جو لوگ حکمران کے قریب ہوتے ہیں نا, تو ان کے پاس کوئی سائیکل نہیں ہوا کرتے, ان کے گھر چھوٹے نہیں ہوا کرتے, ان کی چھوٹی دکان نہیں ہوا کرتی. اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا حال ہے, ان لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, دنیاوی زندگی کیسے گزر رہی ہے جو بادشاہوں کے حکمران کے قریب ہوتے ہیں. بہرحال تو شیخ صاحب کو اور وقت مل گیا اس طریقے سے کام کرنے کا, اور طلب علم اور آسانی ہو گئی. شیخ صاحب نے تحقیق جاری رکھی اور علم حدیث میں شیخ صاحب نے کس طریقے سے مضبوطی حاصل کی اس کا بھی ایک قصہ ہے, کھوئے ہوئے صفحے کا قصہ. ایک ورقہ کھو گیا تھا, اب دیکھیے سبحان اللہ, کہتے رب نافعۃ رب ضارۃ نافعۃ ایسا تکرہ شیئا وہو خیر لکم. بعض بہت چیز ہمیں چیز بری لگتی ہے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے. اب البانیا کے بادشاہ اگر سیکولرزم نہ لے کے آتا اور یہ گندگی نہ پھیلاتا تو شاید ان کے والد ہجرت نہ کرتے. ان کے والد شام میں نہ آتے, شیخ البانیا آج وہی انگریز ہوتے جیسے آج انگریز ہیں. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ چاہا, اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کے پیچھے خیر ہے, وہ شر انہیں سے آپ سے فرماتے ہیں, شر تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی. برحال تو اس کا قصہ یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ میں تکلیف ہوئی کہ میری نظر تھوڑی سی کمزور ہوئی, میں ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آرام کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آرام کر لیتا ہوں, اور میرا جو کام لکھنے کا تھا میں نے کسی خطاط کو دے دیا, آپ میرا یہ کام کر دیں. اور ایک کتاب تھی اس کی تحقیق کر رہے تھے گانے بجانے کی مذمت میں, ابن ابی دنیا کی کتاب ہے اس کی تحقیق کر رہے تھے, تو انہوں نے خطاط کو دے دیا, پینٹر کو دے دیا جو خطاط ہیں کہ آپ اس کو لکھیں. جب وہ خطاط لکھنا شروع کیا اس کے بیچ میں جب گئے تو ایک صفحہ اس میں تھا نہیں, اس کتاب میں جو موجود تھی. شیخ صاحب کے پاس ہے اس میں تو ایک صفحہ موجود نہیں ہے تو میں کیا کروں. شیخ صاحب نے دیکھا واقعی اس میں ایک صفحہ کم تھا, آپ پوری کتاب کی تحقیق ایک صفحہ بیچ میں لاؤ تو کتاب ہی ضائع ہو جاتی. تو شیخ صاحب پریشان ہوئے, دوبارہ مکتبے میں گئے. عام طور یہ ہوتا تھا کیونکہ پرانے مخطوط ہوتے تھے نا ابھی جو پرنٹ نہیں ہوئے, تو اس میں سے جب اٹھاتے رکھتے تو بعض صفحے گر جاتے تھے. تو شیخ صاحب نے دیکھا کہ صفحہ کسی نے کسی کہیں گرا ہوگا, کسی نے اٹھا کے کسی کتاب میں رکھ دیا ہوگا, کسی پاس وقت تو نہیں ہوتا نا جو مکتبے میں کام کرتے ہیں. تو شیخ صاحب نے کہا کتابیں دیکھی, ان میں سے کہ یہ صفحہ کہیں سے ملے گا. تو مجموعی کتابیں جو مختلف موضوع ہوتے ہیں, مجموعی الگ سے تھے, حدیث کتابیں الگ سے تھیں, تو اگر مجموعی سے شروع کر دوں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مختلف موضوعات کی کتابیں ہیں ہو سکتا ہے کسی نے اس میں رکھ دیا. 150 جلدیں شیخ صاحب نے اٹھائی اور ایک ایک جلد کو کھولنا شروع کیا. 150 جلد جب کھولتے تھے اور دیکھتے تھے, اب جب صفحہ یعنی اتنی پیاری کتابیں نہیں تھی, مخطوطات ایسے پور کے ہوتے ہیں آپ نے ایک ہی صفحہ کھولنا ہوتا ہے خاص کر تک وہ پھٹ نہ جائے. تو جب ایک ہی صفحہ کھولتے ہیں اور بس طالب علم ہو جس کا اگر چاہت بھی ہو, جب بھی کسی حدیث پہ نظر آتی ہے نا نہیں اور اچھا مفہوم نیا مفہوم ہوتا ہے کیا سب نوٹ کر لیتے ہیں. 150 جلدیں پڑھ ڈالی کب صفحہ نہ ملا. یہ سب کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا مڑ کے دیکھا نا حدیث کی کتابیں 500 جلدیں. یہ سب کہتے ہیں میں نے بسم اللہ شروع کی اور 500 جلدیں کھول کھول کے دیکھی, 150 اور 500 650 مجلد جلدیں. شیخ صاحب نے پوری چھان ماری, شیخ صاحب فرماتے صفحہ تو مجھے نہ ملا لیکن ان 650 جلدوں کو دیکھنے کے بعد جو میں نے نوٹ کیا میں نے دیکھا میرے پاس 40 مجلد بن گئے. 40 جلدیں صرف جو میں نے نوٹ کیا تھا تحریر کیا تھا اپنی, ایک چھوٹا سا ایسے وہ کاپی لے جاتے تھے وہ کاپیاں جو جمع کی تو ان کے اندر جو علم تھا وہ 40 مجلد تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ورکت مجھے نہ ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محنت کو ضائع نہیں کیا, اور جو بھی علمی بنیاد حدیث کی شیخ صاحب کی ہے اور جو دلچسپی ان کو ملی ہے وہ اور جو مہارت ان کو ملی ہے وہ انہی اسی جدوجہد سے ملی ہے. ایک صفحے کو ڈھونڈتے رہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرما دیا. شاہ صاحب ایک علمی شخصیت تھے اور دعوت اور تبلیغ میں ہوشا تھے. علم دروس ہفتے میں دو بار منعقد ہوتے تھے اور ان میں طالب علم و سمیت جامعات کے بعض اساتذہ بھی حاضر ہوتے تھے شاہ صاحب کے پاس. جو کتاب ان حلقات میں پڑھائے کرتے تھے, نمبر فتح المجید عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب فتح المجید پڑھائے کرتے تھے, نمبر روضۃ الندیہ شرح الدر البیہ شوقانی کی صدیق حسن خان کی, اصول الفقہ عبد الوهاب خلاف کی, الباعث الحديث اختصار علم الحديث ابن كثير كي, شرح احمد شاكر كي, منهاج الاسلام في الحكم محمد اسد كي, وفقه السنه سيد صابر كي. تو ان کتابوں سے آغاز کیا. پھر ہر مہینے ایک ہفتے کے لیے دو رجات پھر جن کی مدت میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ آپ ان دوروں میں شام کے مختلف علاقوں و اضلاع کی زیارت کے ساتھ ساتھ مملکت اردن کے و مستقل جانب سے قبل بھی بعض علاقوں کا دورہ فرمایا کرتے تھے. شیخ صاحب نے بہت تکلیفیں اٹھائیں, دو مرتبہ شیخ صاحب کو قید کر دیا گیا جیل میں, اور لیکن اس کے باوجود شیخ صاحب نے اپنے جو مشن تھا قرآن سنت صحابہ کرام کی سمجھ, یہ تین چیزیں جو ہیں شیخ صاحب کا مشن تھا کہ جس نے بھی دین کو سمجھنا ہے تو یہی اس کا راستہ ہے. قرآن اور حدیث بنیادیں ہماری دین کی, لیکن مسئلہ ہوتا ہے سمجھنے میں. ہر گروہ جو اپنی سمجھ مطابق سمجھتا ہے تو ہمیں اگر اکٹھا ہوں تو ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صاحب کی سمجھ کے مطابق. یہاں پر اختلاف ہو نہیں سکتا. تو اسی عمل کو جاری رکھا, اس مشن کو جاری رکھا. شیخ صاحب کے اعمال اور کارنامے, شیخ صاحب مجمع علمی دمشق کے بعض اساتذہ کے ساتھ جن میں عز الدین تنوخی, علامہ شیخ محمد بحث البیپار کے مجال میں شریک ہوتے, جہاں ابو تمام کا دیوان الحماسہ پڑھتے. جامعہ دمشق کے کلیہ شریعہ نے بے ایسے متعلق ابھی بتایا میں نے, کتاب بیوع جو موصول الفقہ الاسلامی میں شامل ہے اس کی تحقیق تخریج کی. آپ کو اس حدیث کمیٹی پر رکن بھی منتخب کیا گیا جو مصر و شام کے مشترکہ عہد کے دوران کو سنت کی نشر و تحقیق کی غرض سے تشکیل پائی تھی. جامعہ شریف بنارس ہند نے آپ سے ان کے شیخ الحدیث بننے کی درخواست کی, لیکن آپ نے اپنے اہل و عیال کو ہمراہ لانے کی صعوبت کی بنا پر معذرت کر لی, کیونکہ ان دنوں پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ ہو رہی تھی. سعودی عرب کے وزیر المعارف جناب حسن عبداللہ علی شیخ نے سن 1388 میں آپ سے جامعہ مکہ کے ہائر اسلامک ایجوکیشن کا ہیڈ بننے کی درخواست فرمائی, مگر کچھ مصروفیات اس راہ میں آڑ آ گئی, اس سے بھی انکار کر دیا, معذرت کر لی. 1395 سے لے کر 1398 تک علامہ صاحب جو ہیں وہ جامعہ اسلام مدینہ نویہ کی مجلس سے اعلیٰ رکن بھی رہے. اتحاد پر مسلمین اسپین کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے ایک بہت اہم تقریر فرمائی, حضرت حجت النفسی کے عقائد والاحکام. قطر کے میں بھی گئے سفر کے قطر کا, وہاں پر بھی لیکچر دیا مذہب اسلام کے, مذہب سنت فی اسلام. شب بعد رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارہ بہت اہمی استاد کہ آپ کو مصر مغرب برطانیہ میں دعوت توحید احسان کتاب سنت الاسلام کے منہج حق کی جانب دعوت کے لیے مقرر فرمایا. کئی کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی. آپ کو کوئی تو عرب امارات کی تشریف لے گئے, وہاں سے بہت سے تقاریر اشار فرمائی. شیخ کی ایسی بہت سی عظیم و لفاظ و بہترین تحقیقات ہیں جن کی تعداد سینکڑوں ہیں. کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ فار اسلامک اسٹڈیز کی سلیکشن کمیٹی نے 1419 کے مطابق 1999 کے ایوارڈ کے لیے, جس کا موضوع تھا اجود الرحمی فی الحدیث النبوی تحقیق و تقریر, وہ وراثت ہے حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تحقیق تقریر اور تعلیم کے اعتبار سے علمی کاوشیں, فضلت الشیخ محمد صدیق الغانی شامی کا انتخاب کیا گیا, ان کے ایوارڈ ملا. علماء نے شیخ صاحب کی تعریفیں کی, ان میں سے شیخ الباز مطالعے فرماتے ہیں, میں نے آسمان کی چھت کے نیچے علامہ ناصر الدین البانی سے بڑھ کر کسی کو اس دور میں عالم حدیث نہیں پایا. آگے فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. اس متعلق ریاض کیا گیا کہ اس صدی کے مجدد کون ہیں. شیخ بعض فرماتے ہیں, وہ میری رائے کے مطابق اس دور کے مجدد شیخ ناصر الدین شیخ ناصر الدین البانی. فرماتے ہیں, جو بات میں شیخ کے بارے میں جانتا ہوں میری اس ملاقات کے ذریعے جو کہ بہت کم ہے, کہ وہ سنت پر عمل کرنے کے بدعت کے خلاف لڑنے کے بہت حریص ہیں, خواہ اس کے تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے. جبکہ ان کے ملاقات پڑھنے سے میں نے یہ جانا کہ آپ کو روایت و درایت دونوں اعتبار سے حدیث کا بہت واضح علم ہے, اور جو کچھ انہوں نے لکھا اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو علمی منہج و علم حدیث ہدایت توجہ کے اعتبار سے نفع پہنچایا, اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت عظیم سرمایہ ہے, اور حدیث سے متعلق علمی تحقیق میں تو وہ زیادہ روزگار تھے. جیسا آپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی, وصیت میں فرمایا کہ میں اپنی بیوی اولاد دوستوں اور تمام احباب کو جنہیں میری وفات کی خبر پہنچے یہ وصیت کرتا ہوں. نمبر ایک, میرے دعائے مغفرت کیجیے اور مجھ پر کوئی نوحہ اور بین نہ کی اور مجھ پر کوئی نوحہ اور بین نہ کیا جائے تاکہ مجھے دفن کرنے میں جلد بازی سے کام لے. میرے رشتے داروں اور بھائیوں میں سے کسی کو خبر نہ کرے سوائے جو تجہیز و تکفین کے واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہوں, اور میرے غسل کی ذمہ داری عزت عمر خضر ابو عبد اللہ میرے پڑوسی و مخلص دوست کو سونپی جائے اور جسے وہ اس کام میں معاونت کے لیے منتخب کریں. تیسرے نمبر میں میرے دفن کے لیے قریب ترین مکان اختیار کیا جائے تاکہ میرا جنازہ اٹھانے والوں کو گاڑی میں لے جانے پر مجبور نہ ہونا پڑے, اور تاکہ میرے جنازے کے ساتھ جانے والوں کو بھی گاڑیوں میں بیٹھنے کی نوبت نہ آئے, اور میرے تدفین قدیم قبرستان میں ہی کی جائے, امید ہے کہ وہ اس وقت تک مسواں نہیں ہو کیا ہوگا, اور میرے وفات جس ملک یا شہر میں ہو اس سے باہر رہنے والے دوسرے لوگوں کو تو دور کی بات خود میری اولاد کو اس کی اطلاع نہ کر یہاں تک کہ تجہیز و تکفین وغیرہ ہو جائے تاکہ ان پر جذبات غالب نہ آ جائیں جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کریں جس سے میرے جنازے میں تاخیر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے اور میرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے. آمین. جیسا آگے کہتے ہیں, میں اپنے پورے مکتبے کو چاہے وہ کتابیں مطبوع ہوں یا مصور فوٹو کاپی ہوں یا مخطوط ہوں میری لکھائی میں یا کسی اور کی لکھائی میں جامع مدینہ نبویہ کے نام وصیت کرتا ہوں, کیونکہ میری اس جامعہ میں دعوت کتاب و سنت اور منہج صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سی حسین یادیں وابستہ ہیں جب میں وہاں مدرس ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ وہاں آنے والوں کو اسے نفع پہنچائے جس طرح اس نے اس سے پہلے طالب علموں کو اس سے فائدہ پہنچایا تھا, اور مجھے ان کے اخلاص اور دعوت کے ذریعے فائدہ پہنچایا. پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے, اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ وصیت انہوں نے 24 جمادی الاول سن 1410 ہجری میں لکھی, اور شیخ صاحب کی وفات ہفتے کے دن جماد الثانی سن 1420 بمطابق 2 اکتوبر سن 1999 میں ہوئی, اور آپ کو مجلس عشاء کے بعد دفنایا گیا اسی دن شام کو. وصیت تھی 1410 میں, وفات 1420 میں, 10 سال پہلے شیخ صاحب وصیت لکھی گیا, 10 سال پہلے. اور آپ کی تدفین کی جلدی کے 2 سبب بتائے جاتے ہیں, اور ایک, کیونکہ وصیت کو جس طرح کی گئی کہ نافذ کرنے کے لیے. نمبر دو, جن ایام میں شیخ رحمۃ اللہ کی موت واقع ہوئی وہ اور اس کے بعد والے ایام شدید گرمی کے تھے, اور یہ ڈر ہوا کہ جو لوگ آپ کے جنازے کے لیے تشریف لائیں کہیں انہیں کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اسی طرح پر انہیں جلد دفن کر دیا ہی بہتر تھا. شیخ صاحب کی وفات کا اعلان نہ کرنے اور صرف قریبی رشتہ داروں وغیرہ کو تجہیز و تدفین میں مدد کے لیے بتلانا, انتہائی مختصر وقت ہونے کے باوجود ہزاروں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے, کیونکہ جسے معلوم تھا وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بتائے بنا نہ رہ سکا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فون پر شیخ ناصر البانی کی تدفین والے رات ان کے اہل عیال سے تعزیت کرتے ہیں, اور جب انہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد تدفین کیے جانے کی خواہش و رغبت کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا, لقد احیا شیخ البانی السنہ فی حیاتہ وبعد موتہ. یقیناً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنی زندگی میں احیاء سنت کیا بلکہ اپنی موت کے بعد. یہ شیخ صاحب کی مختصر سی سیرت تھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے علم سے فائدہ حاصل کریں اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.